یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک دفعہ محبت بھری صلوات بھیجئے گا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ اسراء کے سلسلے سے، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے سلسلے سے، سورہ مبارکہ سبحان کے سلسلے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ سال گزشتہ یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس سال ہم نے اسی جگہ سے لے کر کے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا کہ جہاں تک ہم کل سال گزشتہ پہنچے تھے۔ کل کی ہماری گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق تھی۔ بسم اللہ سے متعلق وہ مطالب کے جو سال گزشتہ بیان نہیں کیے جا سکے تھے، ان میں سے چند مطالب کی طرف کل ہم نے اشارہ کیا، اور وہیں سے آج ہم بات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ اور خاندان عصمت و طہارت پر صلوات بھیجیے، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہاں اتنا کچھ بسم اللہ کے بارے میں ہم نے دیکھا، سنا، بیان کیا، غور کیا، سوچا کہ یہ ایسی عظیم آیہ مبارکہ ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں بسم اللہ کا رنگ غالب آ جائے، اگر ہماری زندگی بسم اللہ کے ساتھ گزرنا شروع ہو جائے، تو ہم اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ یہ ایک آیہ مبارکہ ہماری زندگی کو بدل کے رکھنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم اسم اللہ کے بغیر شروع کریں، اسم اللہ کے بغیر اس کو جاری رکھیں، اور اسم اللہ کے بغیر اس کو اپنے اختتام تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ سارا پیغام بسم اللہ کے اندر چھپا ہے، اور اگر ہم نے یہ میسج لے لیا تو ساتھ ایک اور پیغام اور میسج بھی ہے کہ اگر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، تو بسم اللہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کام کیجئے جو میرے سے مناسبت رکھتا ہو۔ کوئی ایسا کام کہ جو اللہ کے نام سے مناسبت نہ رکھتا ہو، میچ نہ کرتا ہو، وہ کام آہستہ آہستہ انسان کی زندگی سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ کی چھتری کے نیچے، بسم اللہ کے سائے میں جینا چاہتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ بسم اللہ کے کچھ تقاضے ہیں، مجھے ہر کام نہیں کرنا ہے کہ جس کو میں بسم اللہ سے شروع ہی نہ کر سکوں۔ لہذا اس کے کام بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو اس سے دور ہو جائیں گے، اور بہت سے ایسے کام ہوں گے جو اس کی زندگی میں آ جائیں گے، اس کی زندگی یہ ایک آیت بہتر کر دے گی۔ اور وہ جو روایت عرض کی کل آپ کی خدمت میں، کل امر زیبال لم یبدا فیہ بسم اللہ، ہر اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہو، ایک تو برا کام ہے وہ بسم اللہ خود ہی روک دے گی، اچھا کام بھی بسم اللہ یہ کہے گی کہ جب کرنا ہے تو اسم اللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ ایک ذمہ داری ہماری۔ اس کے علاوہ ایک اور ذمہ داری، یہاں سے اب آج کی ہماری بات متصل ہو رہی ہے، یہ تھا کل کی بات کی طرف ایک اشارہ۔ اللہ کا نام، اسم اللہ، نام خدا، اس کے متعلق ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ قرآن مجید نے آیا کوئی ہماری ذمہ داری بیان کی ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید نے بسم اللہ سے متعلق، اللہ کے اسم سے متعلق، اللہ کے نام سے متعلق ہماری ایک ذمہ داری متعین کی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے تسبیح۔ یہ سورہ مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان تسبیح سے شروع ہو رہی ہے. خداوند متعال کی تسبیح یعنی اس کو ہر عیب و نقص سے پاک و پاکیزہ و منزہ سمجھنا. بسم اللہ سے متعلق بھی یہی ہماری ذمہ داری طے کی گئی ہے اور قرآن مجید نے طے کی ہے. کس طریقے سے ارشاد ہوتا ہے پروردگار کا دو آیتوں کے اندر, ایک سورہ واقعہ کی آیت نمبر, یہ ایڈریس یہاں شاید میرے سے اشتباہ لکھا گیا, فسبح بسم ربک العظیم, تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی, عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے. یہ تسبیح اللہ کے نام سے متعلق ہماری ذمہ داری قرار دی گئی ہے اور یہی ذمہ داری سورہ اعلیٰ کے اندر بھی ہماری قرار دی گئی ہے, سبح اسم ربک الاعلیٰ, اپنے اعلیٰ پروردگار کی تسبیح کیجئے. اب روایت کے اندر کس طرح سے بیان ہوا انہی دو آیتوں کے بارے میں, یہ درست ایڈریس سورہ واقعہ میں دو جگہوں پہ یہ آیت آئی ہے, فسبح بسم ربک العظیم, اور جو نیچے والی آیت ہے یہ سورہ اعلیٰ کی ہے, سبح اسم ربک الاعلیٰ. ان دو آیتوں سے متعلق روایت ذرا دیکھیے, دو روایتیں یہاں پہ پڑھوں گا. ایک روایت کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ لما نزل اللہ تبارک و تعالی, جب پروردگار نے نازل کی, پروردگار جو تبارک و تعالی ہے اس پروردگار نے جب یہ آیت نازل کی, کون سی, فسبح بسم ربک العظیم, سورہ واقعہ کی آیت, تو کیا ہوا, قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود بھیجی آقا کی ذات پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم, جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اجعلوها فی رکوعکم, اس آیہ مبارکہ کو اپنے رکوع کے اندر شامل کر لو, قرار دے لو. ابھی نماز تکمیل ہو رہی تھی نا, نماز سکھائی جا رہی تھی, جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی, فسبح بسم ربک العظیم, تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع کے اندر, نمازوں کے رکوع کے اندر قرار دو, اور اس طریقے سے وہ رکوع ہمارا طے پایا, سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اب دیکھیے اسم اللہ کی بات جو بسم اللہ سے چلی تھی ہماری نماز کے رکوع تک آ پہنچی ہے, کس طرح سے لنکس ہیں ان معارف کے, ان مفاہیم کے اور ان باتوں کے, کہ اگر ہم ان ارتباطات اور لنکس کو سمجھنا شروع کر دیں تو ایک ان لنکس کا ایسا نیٹ ورک بنے گا کہ ہماری زندگی میں ایسی ایسی چیزیں روشن ہونا شروع ہوں گی, ہم ایک اس کیفیت میں آ جائیں گے کہ جس کو کہتے ہیں لطف انسان اٹھاتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے, روایات پڑھتے ہوئے, اگر یہ لنکس سمجھ آنا شروع ہو جائیں کہ بات اسم اللہ سے شروع ہوئی, بسم اللہ سے شروع ہوئی اور ہماری نمازوں کے رکوع کو آ کر سجا دیا اس اسم خدا نے. دوسری روایت یہاں پہ بحار الانوار کی, ایڈریسز نیچے لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, فانزل اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی, سبح اسم ربک الاعلیٰ, سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت, جب یہ آیت نازل ہوئی تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, بلند صلوات بھیجیے گا آقا کی ذات پہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم, تو آقا نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی سجودکم, سبح اسم ربک الاعلیٰ کو اپنے سجدوں میں قرار دو, اللہ کی تسبیح کو اپنے سجدوں میں قرار دو, اور یہیں سے وہ ذکر طے پایا, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, اسم اللہ ہمارے سجدوں تک آ پہنچا, رکوع میں خدا کے سامنے جھکیں گے اسم خدا کی تسبیح کریں گے, سجدوں میں خدا کے سامنے جھکیں گے پیشانی کو جھکائیں گے اسم خدا کی تسبیح کریں گے, اور یہ اسم خدا اور پھر یہ پوری بسم اللہ کے جس کے اندر اسم خدا ہے, اگر یہ ہماری زندگی پر غالب آ جائے گی ہماری زندگی کا رخ بدل دے گی, اور پھر جب با اس بسم اللہ کے ساتھ ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انا نقطہ تو تحت البا کے مفاہیم اس کے ساتھ ملیں گے تو ہماری نماز، ہمارا رکوع، ہمارے سجود، ہماری زندگی کا ہر کام کے جو بسم اللہ سے ہمیں شروع کرنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ اس کو اپنے اختتام تک پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ہمیں مخرج صدق بھی قرار دے گا ہمارے لیے اور مدخل صدق بھی قرار دے گا، کام کا آغاز بھی سچا، کام کا دورانیہ بھی سچا، کام کا اختتام بھی سچا۔ سچا کیا؟ یعنی اندر باہر سے ہم ایک ہیں، جو ہماری زبان کہتی ہے وہی ہمارے دل میں ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہی ہماری زبان کہتی ہے۔ اور پھر ساتھ با کا نقطہ ولایت کو لے کر کے آئے گا، تو یہ ولایت اور اسم اللہ ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ ہم آیہ مبارکہ 71 تک پہنچے تھے سال گزشتہ، اور کچھ اشارے ہوئے تھے اور بہت سے مطالب رہ گئے تھے، اور ہمارا وقت ختم ہو گیا تھا، تو اب ہم وہیں سے بات کو جوڑ رہے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ سبحان کی، سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 میں۔ ایک سورت کے کئی نام ہو سکتے ہیں، اس سورت کے تین نام سال گزشتہ عرض کیے تھے۔ ارشاد ہو رہا ہے پروردگار کا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن کہ جب ہم ندا دیں گے، پکاریں گے، دعوت دیں گے۔ ندعو دعوت سے ہے، کل اناس، ہر بشر کو ہم دعوت دیں گے، بے امامہم، اس کے امام کے ساتھ، اس کے پیشوا کے ساتھ، ہر سوسائٹی، ہر ملک میں رہنے والے ہر بشر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ بلایا تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ جائے گا، اس کے لیڈر کے ساتھ جائے گا۔ بہت سے لوگ تو ائمہ کو مانتے نہیں ہیں، تو بعض لوگوں نے کسی باطل حکمران کو اپنا امام بنایا ہوگا، اس کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا۔ کسی نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا لیڈر اور پیشوا بنایا ہوگا، جدھر خواہش کہتی ہوگی وہ ادھر جاتا ہوگا، وہ خواہشوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جس کو بھی اپنا لیڈر، سرپرست اور سربراہ بنایا ہوگا، اپنا قائد بنایا ہوگا، اس کے ساتھ پکارا جائے گا، دعوت دی جائے گی۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، فاولائک یقرؤون کتابہم، تو وہ کتاب اپنی لے کر، یعنی نامہ اعمال لے کر، اس کی سٹڈی کریں گے، اس کو پڑھیں گے، وہاں پہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ذرہ برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا۔ بلاغ القرآن کے مطابق ترجمہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بس وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ قرآن مجید کی بعض بڑی اور معرکۃ الآراء آیات میں سے ایک ہی آیہ مبارکہ ہے، آیہ مبارکہ 71۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ یوم ندعو، وہ دن کے جس دن ہم دعوت دیں گے۔ اس کے اندر میسج یہ ہے کہ اسلام ہمیں معاد کا درس دیتا ہے، معاد یعنی قیامت، واپس پلٹ کر خدا کی طرف جانا، مردوں کا قبروں سے نکل آنا، قیامت کا دن برپا ہونا، بارگاہ الہی میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا، اس کو کہتے ہیں معاد، پلٹ کے جانا خدا کی طرف۔ خدا کی طرف سے آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، پلٹ کر خدا کی طرف جانا ہے ہم نے، اس کو کہتے ہیں معاد۔ اور یہ ہمارے اعتقادی اصولوں میں سے ہے۔ یہاں پر ایک لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، مکی سورہ، یہ صرف ایک ہنٹس کے طور پہ میں نے یہاں پہ لکھا تھا۔ مکی سورتوں اور مدنی سورتوں میں ایک فرق ہے، مکہ کی زندگی پہلے تھی یا مدینہ کی؟ مکہ کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اب یہ بے ساختہ صلوات تھی آقا کا جب ذکر آیا تھا. اب ایک مل کے اسی طرح کی بے ساختہ لیکن بلند صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. صلوات کے دوران ان تصویروں کی طرف میری نگاہ چلی گئی. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جن کی تصویریں یہاں لگی ہوئی ہیں یہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون, اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں یہ. اگر ان کی تصویریں یہاں پہ ہیں تو ان کی بلندی درجات کے لیے ایک اور صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ان کی روحیں شاد ہوئی ہوں گی اور ممکن ہے کہ اس محفل کو رونق بخشنے کے لیے پروردگار اذن بھی دے دے کسی ان میں سے کسی ہستی کو. یوم ندعو کا یہ پیغام ہے کہ قرآن مجید معاد کا قائل ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, تمام لوگ انسان ذات اقدس الہی کی دعوت پر زندہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ دعوت دے گا, جب دعوت دے گا خدا تو کیسے نہیں دعوت قبول کی جائے گی, دعوت قبول کی جائے گی, زندہ ہوں گے سب. اچھا یہ دعوت جو ہے یوم ندعو, اب ایک ایک لفظ کو ذرا دیکھتے چلے جاتے ہیں تاکہ مزید مفاہیم ہمارے سامنے آئے. یوم ندعو, قیامت کے دن دعوت دیں گے ہم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم دعوت دیں گے. اچھا یہ ندعو, اللہ تعالیٰ تو ایک ہے نا, ادعو نہیں کہا, ادعو یعنی میں دعوت دوں گا, ندعو یعنی ہم دعوت دیں گے. ادعو نہیں کہا, ندعو کہا ہے. کیا ایک سے زیادہ اللہ ہیں نعوذ باللہ کہ وہ سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم دعوت دیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ شرک ہے اور یہ ممکن نہیں ہے. اچھا پھر ندعو سے مراد کیا ہے؟ دو طرح سے اس کو بیان کیا علماء نے. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان میں کو اپنی بڑائی میں ہم کہتا ہے. ہم لوگ بھی یہ استعمال کرتے ہیں, میں گیا تھا کسی جگہ اور وہ نہیں ملے, بعد میں میں ان سے ملا تو میں نے ان کو بتایا. میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں فلاں دن آیا تھا آپ نہیں ملے, اور یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم فلاں دن آئے تھے آپ نہیں ملے. گیا تو میں اکیلا تھا, لیکن اپنے لیے ہم کا لفظ تو آپ اور ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار نے ہم کا ندعو یعنی اور بھی بہت سی جگہوں پر ہے اس وجہ سے استعمال کیا ہو. دوسرا علماء نے یہ احتمال بھی بیان کیا ہے جو بعید نہیں ہے کہ پروردگار کے کچھ مدبرات امر ہیں, کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک حکم کا دستور دیتا ہے, ایک اذن دیتا ہے, ایک آرڈر دیتا ہے, پھر وہ اس کا اجرا کرتے ہیں اذن الہی سے, اللہ کی طاقت سے, اللہ کی توفیق سے. اب پورے سیٹ اپ کو مجموعی طور پر پروردگار اگر کہہ دے یوم ندعو, یعنی اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے یا فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ پکارو دعوت دو ان کو, تو ممکن ہے کہ اس پورے مجموعے کے لیے ندعو یعنی ہم کا لفظ استعمال ہو. یہ دونوں احتمال درست ہیں, تفاسیر کے اندر موجود ہیں. دعوت کی دو قسمیں, ایک ہے تشریعی دعوت اور ایک ہے تکوینی دعوت. آسان آسان باتیں ہیں, مشکل نہیں ہے, ابھی مثالیں سامنے آئیں گی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی, لیکن اگر یہ لفظیں یہ باتیں یاد ہو جائیں گی اس محفل قرآنی کے صدقے میں تو یہ بعد کی زندگی میں آپ کے اور ہمارے کام آئیں گی. جب ہم کتابیں پڑھیں گے, مطالعہ کریں گے, علماء کو سنیں گے تو یہ اصطلاحیں یہ لفظ ہمارے کام آئیں گے, ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اہل ایمان کو خاص طور پہ ان باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ تشریعی کیا ہوتا ہے, تکوینی کیا ہوتا ہے. آسان باتیں, تشریح شریعت سے ہے, تکوین کائنات سے ہے, کون کائنات. تشریعی دعوت اور تکوینی دونوں پہ ایک ایک نقطہ میں عرض کرتا ہوں. تشریعی دعوت کو دیکھیے ارشاد, ایک مثال اس کی, ادعو الی سبیل ربک, دعوت دیجئے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے دعوت دیجئے, الی سبیل ربک, اپنے رب کے رستے کی طرف, اپنے رب کی سبیل کی طرف, اللہ کے رستے کی طرف دعوت دیجئے. بالحکمت حکمت کے ساتھ، والموعظت الحسنہ وعظ اور نصیحت جو کی جاتی ہے، موعظہ جو کیا جاتا ہے، حسنہ ہونا چاہیے، وہ اچھا ہونا چاہیے، کسی کو اللہ کے رستے کی طرف ڈانٹ کے یا کرخت لہجے میں دعوت نہیں دینی چاہیے. حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیجئے، سبیل اللہ کی طرف، موعظہ حسنہ کی طرف کے ذریعے دعوت دیجئے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بیچ میں دلیلوں کا رد و بدل ہو جائے، وہ پلٹ کر کوئی سوال کر دے یا اعتراض کر دے اور آپ ڈیفینڈ کریں اپنی بات کو، اور ایک بحث کسی صورت پیدا ہو جائے اس دوران، اس دعوت کے دوران، تو یہ جو بحث آپ کریں گے اور یہ جو آپ آرگومنٹس کریں گے اور آپ جو دلیلیں دیں گے، یہ جدال کہلاتا ہے. جدال احسن طریقے سے ہونا چاہیے، بہت عزت احترام کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھی دلیلوں کے ساتھ آپ سامنے والے کے ساتھ بات کیجیے. اللہ کے دین کا پیغام ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین سے کہیں دور نہ ہو جائیں. ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمہتدین، وہی پہلا حصہ ہماری مراد ہے یہاں پہ. ادعو الی سبیل ربک، یہ دعوت دعوت تشریعی ہے. دعوت تشریعی کیا ہوتا ہے؟ یہی آپ اور ہم جو ایک دوسرے کو دعوتیں دیتے ہیں، اپنی زبان سے دیتے ہیں، سامنے والے کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ بات مان لے، اللہ کی دعوت کو قبول کر لے یا نہ مانے، اطاعت کر لے یا معصیت کرے اور عصیان کرے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں، ان کو دعوت دی گئی، اللہ کا پیغام دیا گیا، بہت سو نے مانا، بہت سو نے نہیں مانا. چوائس اور اختیار انسان کے پاس رہتا ہے تشریعی دعوت کے اندر. قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں تشریعی دعوت ہیں، روایات کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں ساری کی ساری تشریعی دعوتیں ہیں. کہا گیا یہ کام کر لو، یہ اچھا کام ہے، یہ کام نہ کرو، یہ برا کام ہے. اب انسان کے پاس چوائس ہے، اختیار ہے، وہ مانے گا نہیں مانے گا یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا اسی چوائس کی بیس پہ ہی تو سارا کچھ ہوگا. اور یہی چوائس اور اختیار ہی تو سارا اصل و اساس ہے اس بساط کا، یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے. اس کو کہتے ہیں تشریعی دعوت. جہاں بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں یا ایوہ الناس، سمجھ جائیے گا تشریعی دعوت ہے. ہمیں چوائس ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن ماننی چاہیے. یا اہل الکتاب، یا ایوہ الذین آمنو، اس طرح کے دیگر الفاظ آپ دیکھ لیجئے، جہاں بھی ہیں وہ ساری کی ساری دعوتیں تشریعی دعوتیں ہیں. اب یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یوم ندعو کل اناس، جو اوپر ٹائٹل میں آیت ہے، آیت نمبر 71 جو ہمارے لیے آج سرنامہ کلام ہے، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سی دعوت ہے جو قیامت کے دن اللہ پکارے گا. تشریعی دعوت ہے. اچھا دوسری قسم پہلے دیکھ لیجئے، تکوینی دعوت. تکوین کائنات سے ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن فیکون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. کسی چیز کو خلق کر دیتا ہے، کسی چیز کو ختم کر دیتا ہے، کسی چیز کو تباہ کر دیتا ہے، سورج چاند ستاروں کو اس میں تصریف کرتا ہے. یہ سارے کام جو اس طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے تکوینی دعوت کہلاتے ہیں. تکوینی دعوت کے حوالے سے ایک مثال یہاں پہ قرآن مجید سے آپ کے سامنے، سورہ ہود کی آیت نمبر 44، یہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کا تذکرہ ہے. طوفان آ گیا، اس کے بعد پروردگار ارشاد فرماتا ہے وقیلا، اور کہا گیا یا ارزو، اے زمین، ابلعی ماءک، اپنے پانی کو اپنے اندر سمو لے، نگل لے. و یا سماء اقلعی، اے آسمان تھم جا، برس رہا تھا نا آسمان، تھم جا. وغیظ الماء، اور پانی آہستہ آہستہ خشک ہو گیا. وقضی الامر، اور خدا کا امر مکمل ہو گیا، تمام ہو گیا. جنہوں نے تباہ ہونا تھا، جنہوں نے نابود ہونا تھا، وہ نابود ہو گئے. اللہ کی زمین پاک ہو گئی کفر سے، شرک سے، ظلمت سے، تاریکی سے، شیطانی سلطنت سے. ایک مرتبہ اللہ کی زمین پاک ہو گئی اور پھر سے انسانوں نے سلسلہ شروع کیا. اب یہ جو دعوت ہے، یہ جو کہا گیا قیل یا ارض، اے زمین اپنے پانی کو اپنے اندر نگل لے، اے آسمان تھم جا، یہ کون سی دعوت ہے؟ تشریعی دعوت ہے کہ جس میں زمین اور آسمان کو چوائس ہے کہ مانے یا نہ مانے. نہیں، یہ کن فیکون کی منزل ہے، یہاں پہ ہو کر رہے گا، ارادہ الہی محقق ہو کر رہے گا. اس کو کہتے ہیں دعوت تکوینی، اس میں اطاعت اور عصیان ممکن نہیں ہے، یعنی الگ الگ سے چوائس کے لحاظ سے بس اطاعت ہی اطاعت ہے، ہونا ہی ہونا ہے. اب آپ دیکھیے ان دو باتوں کے ڈفرنس کے بعد واپس پلٹیے اس اپنی جگہ پر، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب ہم پکاریں گے ہر ایک کو اس کے امام کے ہمراہ، امام کے ساتھ، تو یہ ہے تکوینی دعوت. اب وہاں پہ کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ نہیں میں تو اس امام کے ساتھ نہیں آنا چاہتا، زندگی میں غلطی ہو گئی تھی، اس ان والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، ادھر سے نکل کے آہستہ سے، وہ جیسے یہاں پہ کہتے ہیں پتلی گلی سے ادھر، نہیں ایسا کوئی چانس وہاں پہ نہیں ہے، جو کہا گیا ہے وہی ہونا ہے، تکوینی دعوت ہے یہ. جی نہیں چاہ رہا ہوگا ان بدبخت لوگوں کے پیچھے چلنے اور کھڑے ہونے کے لیے وہاں پہ، کہ جنہوں نے زندگی میں بھی بدبختی کا سامان فراہم کیا تھا اور آخرت میں بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ندامت ہے، شرمندگی ہے، سر جھکنا ہے، جہنم ہے، آتش ہے، عذاب ہے، جی نہیں چاہ رہا ہوگا وہاں کھڑا ہونا، لیکن چونکہ دعوت دعوت تکوینی ہوگی کوئی چوائس نہیں ہے انسان کے پاس وہاں پہ. یوم ندعو کل اناس بے امامہم، امام ارشاد ہوتا ہے امام کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ، ایک واو اضافی ہے شروع کی، مس ٹائپنگ، وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے کہا اے اللہ مجھے دکھا، اے رب مجھے دکھا، ارنی مجھے دکھا، کیف تحیی، تو کس طرح سے زندہ کرتا ہے، الموتا مردوں کو. مانتے تھے اللہ کی بات، مانتے تھے، پتا تھا اللہ زندہ کرتا ہے، دیکھنا چاہتے تھے. قال، اللہ نے ارشاد فرمایا، اولم تؤمن، اے میرے خلیل کیا ایمان نہیں رکھتے آپ اس بات پہ میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو. قال، بھلا میرے اللہ مانتا ہوں میں یہ بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی بات پہ ایمان نہ رکھیں کہ اللہ زندہ کرتا ہے. ولیکن، اے میرے اللہ، لیتمئن قلبی، اس لیے عرض کیا ہے کہ دل کو ذرا اطمینان آ جائے، دل ذرا کہیں تھم جائے، یہ آخر کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ، ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں، ایسا کیجئے، اربعتم من الطیر، چار پرندے لیجئے، فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. داستان معروف ہے، ان کو ذبح کیا گیا، ان پرندوں کو، ان کے گوشت کو مکس کر دیا گیا. بعض جگہوں پہ ایسا ملتا ہے کہ جیسے قیمہ کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے ریزہ ریزہ کر کے مکس کر دیا گیا ان کے گوشت کو، اور پھر چار الگ الگ یا مختلف جو تعداد وہاں پر ہے، چوٹیوں کے اوپر جا کر پہاڑوں کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو قرار دے دیا، مکس ہے، کسی کا کوئی حصہ اس چوٹی پہ، کسی کا وہاں، کسی کا وہاں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثمت اوہن، اب ان کو پکاریے، دعوت دیجیے. ایک تو یہ بھی دعوت دعوت تکوینی ہے، کہ پرندوں کے پاس چوائس نہیں ہے کہ اللہ کا خلیل نبی پکارے تو ہم جائیں یا نہ جائیں، ہماری مرضی، یہ ہماری مرضی کے نعرے انسان ہی لگا سکتا ہے. یاتینا کا سایہ، دوڑتے ہوئے پرندے آ گئے. اب یہاں پر اس آیت کو کیوں لائے، بات تو امامت کی ہو رہی تھی. دیکھیے میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ چیزوں کے لنکس اگر ہمارے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں تو معارف کی اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، کہ انسان ان کیفیات سے باہر ہی آنا پسند نہیں کرے گا، اس کا جی نہیں چاہے گا کہ ذکر قرآن و اہل بیت ختم ہو جائے، محفل ختم ہو جائے اور میں گھر کو چلا جاؤں، یا میں کتاب بند کر کے رکھ دوں جس کا مطالعہ کر رہا ہوں، یا وہ جو سوچ جو تفکر ہے تنہائی میں بیٹھ کے. اچھا یہ تفکر کا لفظ آ گیا، یہ پرندوں کو ابھی یہیں پہ روکیے، ایک تفکر کے بارے میں نقطہ عرض کرتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. کتنے سالوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے؟ افضل من عبادت 70 سنہ. 70 سال کی عبادت سے افضل ہے ایک گھنٹہ بیٹھ کر غور و فکر کرنا. ماہ رمضان کس چیز کا مہینہ ہے؟ سارے مہینے عبادت کے مہینے ہیں, یہ خاص طور سے عبادت کا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان. عبادتوں میں جہاں ساری عبادتیں ہمیں کرنی ہیں وہاں پر کئی عبادتوں سے افضل, 70 سال کی عبادتوں سے افضل ایک عبادت ہے جس کو کہتے ہیں تفکر, بیٹھ کر سوچنا, غور و فکر کرنا, ذہن کو کسی نقطے پہ روکنا, سوچنا بیٹھ کے کائنات کے بارے, ہم کیوں آئے ہیں, ہم کون ہیں, ہم کیا کرنا ہے, جانا کہاں پہ ہے, ہمارا رستہ کیا ہے, ہمیں بھیجنے والا کون ہے, اس رستے کے رہنما کون سے ہیں, اس رستے کی منزل کون سی ہے, اس رستے پہ جب آ گئے ہیں تو اب کیسے چلنا ہے. یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں, قابل تفکر ہیں. واپس آئیے پھر پرندوں کی بات کی طرف. ایک روایت ہے, یہاں ایڈریس میں اس کا لے کے آیا ہوں, مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب الخصال, 2 جلدیں, پہلی جلد کے صفحہ 265 کے اوپر. 2 روایتیں ایک ساتھ ہیں, ان میں سے پہلی روایت, اس میں کیا ہوا کہ حکم الہی تھا کہ سروں کو اپنے پاس رکھ لیں. اب یہ آیت میں یہ بات نہیں ہے, روایتیں دیکھیں آیتوں کو کمپلیٹ کرتی ہیں, آیتوں کے مفاہیم کی تفسیر و تشریح کرتی ہیں روایات. اسی لیے ثقلین کے حوالے کر کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حسبنا کتاب اللہ کے سپرد ہمیں نہیں کر کے گئے کہ صرف اللہ کی کتاب کافی, نہیں. جب تک مفسر قرآن, معلم قرآن اپنی تعلیمات کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم مکمل نہیں کریں گے ہمیں قرآن مجید اس طرح سے سمجھ نہیں آ سکتا ہے. ہاں اگر ہم در اہل بیت پر جھکیں گے تب قرآن مجید کی آیتیں کھلنا شروع ہوں گی ہمارے لیے. روایت کے مطابق کہا گیا کہ سروں کو اپنے پاس رکھ لیجیے, ان پرندوں کے سروں کو اپنے پاس رکھا اور کہا کہ اب ان کے ناموں کے ساتھ ان کو پکاریں. چونکہ ہر بدن اپنے سر کے تابع ہوتا ہے, وہ بدن اپنے سروں کی طرف آ جائیں گے. ہر بدن اپنے سر کے تابع ہوتا ہے, اس دعوت تکوینی میں وہ بدن اپنے اپنے سر کو پہچان کے اس سر کے پاس آ گئے. یہ کنایہ ہے. آیت اللہ جوادی آملی یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں, یہ آیت اور یہ روایت ایک ساتھ جوڑ کے نتیجہ لیتے ہیں. نقطہ کیا ہے کہ ہر گروہ, راس کہتے ہیں نا سر کو, پرندے جس طرح اپنے اپنے سر کے تابع تھے, ہر پرندہ اپنے سر کے پاس آ گیا. وہ جو گوشت مکس ہو چکا تھا, ان کی ہڈیاں مکس ہو چکی تھیں, جدا ہو گئیں. کئی فتح الموتا بھی ثابت ہو گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے, اور امامت کا کانسیپٹ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدا نے مجسم کر دیا اس کنائے کے ذریعے سے. کیسے؟ راس کہتے ہیں سر کو, رئیس کہتے ہیں سردار کو, رئیس, سردار, لیڈر, رہنما, امام. یہ کنایہ ہے کہ ہر گروہ اپنے رئیس کے تابع ہے, ہر گروہ اپنے رئیس کا پیروکار ہے. اور یہی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے, یوم ندعو کل اناسن بامامہم. دعوت تکوینی ہے, کوئی چوائس نہیں ہے, اختیار نہیں, آنا ہی پڑے گا, اور اپنے اپنے رئیس کے ساتھ آنا پڑے گا جس کو اپنا رئیس قرار دیا تھا اس دنیا کے اندر. اگر کسی سیکولر حکومت کو اپنا رئیس قرار دیا تھا اسی کے ساتھ محشور ہوں گے, اگر کسی مسلم حکومت کو اپنا رئیس قرار دیا تھا اسی کے ساتھ محشور ہوں گے. منصور دوانیکی کے پیچھے چلنے والے تھے, منصور کے ساتھ محشور ہوں گے. یزید کے پیچھے چلنے والے تھے, یزید کے ساتھ محشور ہوں گے. امام حسین علیہ السلام کو اپنا سید و سردار ماننے والے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں گے، مولا کائنات کو اپنا رہنما ماننے والے مولا کائنات کے ساتھ محشور ہوں گے. یوم ندعو کل اناس بے امامہم. بعض لوگوں نے اتنی عظیم آیت کو، اچھا ایک قانون اور فارمولا یہاں پر لے لیجیے، جہاں جہاں بات الہی لیڈرشپ کی طرف جائے گی قرآن کے اندر، آپ تفاسیر کھول کے دیکھنا شروع کر دیجئے، وہ جگہیں ایسی آپ کو ملیں گی کہ کہیں اور مفسرین نے کیل و کال کیا ہو یا نہ کیا ہو، ان مقامات پر آپ کو کیل و کال بہت ملے گا. یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ایک ہے، جب کہا گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جب لوگوں کو پکارا جائے گا ان کے اماموں کے ساتھ دعوت دی جائے گی. یہاں پر اقوال آ گئے. اقوال کیا تھے؟ اچھا جی لغت کی طرف جاتے ہیں، لغت میں کیا ہوتا ہے، لغت میں امام کا یہ بھی مانا، لغت میں امام کا وہ بھی مانا، فلاں بھی مانا. جو بنتا نہیں تھا کھینچ تان کے وہ لانے کی کوشش کی گئی. وہ کیا تھا؟ ترجمہ کروں؟ آپ تھوڑا تعجب بھی کریں گے کہ یہ کیا معنی کرتے ہیں مفسرین، بعض مفسرین ہمارے نہیں البتہ. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کا معنی یہ کیا گیا بعض جگہوں پہ البتہ کہ قیامت کے دن ہم پکاریں گے ہر شخص کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ. دیکھیے کیا کیا جاتا ہے امامت کی جب بات آتی ہے، تو لیڈرشپ کی جب بات آتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ ماؤں کے ساتھ پکاریں گے، ماؤں کے نام. اچھا پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تین تین چار چار دلیلیں لے کر کے آ گئے. ایک دلیل یہ لے کر کے آ گئے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے احترام میں یہ ہوگا، حضرت سب کو ان کی مطلب اگر والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر کس نام سے پکارا جائے گا؟ تو جناب مریم کے سلام اللہ علیہا کے احترام میں یہ حکم آیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ماؤں کے ساتھ پکارا جائے گا تاکہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا بھی وہاں نام لیا جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جا سکے. ایک اور توجیہ یہ کی گئی کہ جو کسی غلط طریقے سے جو بچے دنیا میں آ گئے ہیں وہ شرمندہ نہ ہو، اور اس طرح کی ایک دو اور اس کی تفاسیر بھی کی گئیں. یہاں پر ہمارے علماء نے اس کو صراحت کے ساتھ رد کیا ان آراء کو. وہ فرماتے ہیں کہ کان کو دو چار مرتبہ میرا خیال ہے وہ بازو گھما کے تب جا کے کہیں اس طرف سے پکڑیں تب امام سے مائیں مراد لی جاتی ہیں لغت میں، اتنا گھمانا پڑے گا اس کو. لیا جا سکتا ہے، مانا لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے. جب واضح الفاظ ماؤں کے لیے موجود تھے تو اتنی پیچیدگی والا لفظ گھما کے کہ جس کا مطلب لیڈرشپ ہے، امامت ہے، اس کو گھما کے ماؤں کے معنی میں استعمال کرنا، ہمارے علماء اس کو نہیں مانتے ہیں، عقل سلیم اس کو نہیں مانتی ہے. اگر خالص عربی زبان جاننے والوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ پہلا مطلب کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ بھی انصاف اگر رکھتے ہیں تو بتائیں گے کہ امام سے مراد امام ہی ہے یہاں پہ، ماں مراد نہیں ہے یہاں پہ. علماء نے اس کے جواب دیے ہیں، جناب مریم سلام اللہ علیہا کون سی شرمندگی کی بات ہے، یہ تو اعزاز ہے کہ پروردگار نے معجزے کے ساتھ اور ایسی کرامت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق کیا کہ کائنات دیکھی گی وہاں پہ قیامت کے دن. اسی طریقے سے ان بچوں کے لیے تو کوئی باعث شرمندگی نہیں، شرمندگی تو ان کے پیرنٹس کے لیے ہونی چاہیے، ان بچوں کے لیے شرمندگی کیسی؟ یعنی دلیل بھی لے کر آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں نقص چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ دلیل بنتی نہیں ہے. خیر آگے بڑھیے. ایک تو یہ معنی عام ہے نہیں، دوسرا یہ ہے کہ وجوہات میں سے کئی وجوہات ہیں بچوں کے لیے شرمندگی، وہ میں عرض کر چکا ہوں. علامہ طباطبائی نے اصلی جو اس کا جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان اور شخص کے بارے آیت ہے ہی نہیں، فرد کے بارے آیت نہیں ہے، یہ گروہ کے بارے آیت ہے، یہ گروپس کے بارے میں آیت ہے. یوم ندعو کل اناس گروپس کے بارے میں آیت ہے، گروہوں کو، کس گروہ کو کس کے ساتھ بلانا ہے. اچھا دعوت کہاں دی جاتی ہے، کس چیز کی طرف دی جاتی ہے. ایک ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے تاکہ یہ آیت ہمارے لیے واضح ہوتی چلی جائے. جیسے میں نے عرض کی، ہمارے قطع الآراء آیات میں سے ایک آیت ہے یہ، دعوت کی ڈائریکشن. دعوت دی جاتی ہے نا کہ آپ کو دعوت ہے ہمارے بیٹے کے ولیمے میں شرکت کے لیے، تو اب ایک اس کی ایک ڈیسٹینیشن ہے، ایک جگہ، ایک ٹارگٹ بتایا جا رہا ہے کہ کدھر دعوت دی جا رہی ہے، کس کام کے لیے دعوت دی جا رہی ہے. یہاں پر اس محفل کا انعقاد ہونا تھا، کچھ دن پہلے سے ایڈز چلنا شروع ہوئے ہوں گے، آپ کو پتہ چلا ہوگا، آپ کو دعوت ملی ہوگی، تو پتہ تھا کہ ایک محفل قرآنی یہاں پہ منعقد ہونے جا رہی ہے پچھلے سالوں کی طرح. ہر دعوت کا کوئی مقصد، کوئی ہدف، کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اماموں کے ساتھ بلا لیا، کیوں؟ یہ کیوں؟ اب اگلا سوال ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اس کی سمت کیا ہے؟ بلا لیا، رئیس القوم آگے آگے ہے، قوم پیچھے پیچھے، باطل اماموں کے ماننے والے ان کے پیچھے ہیں، سارے لوگ اپنے اپنے اماموں لیڈرز کے پیچھے ہیں، کیوں، کس لیے بلایا گیا ہے؟ کتاب اعمال دینے کے لیے، نامہ اعمال دینے کے لیے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، قومی حیثیت میں انسانوں کو وہاں پر بلایا جائے گا، قومی حیثیت میں، اپنے اپنے گروہوں کے ساتھ، جس زمانے میں جیتے تھے، جس لیڈر کے پیچھے چلتے تھے، پورے گروپس کو بلایا جائے گا. وہ کیا عظیم الشان وہ منظر ہوگا. کیوں بلایا جا رہا ہے؟ نامہ اعمال دیے جانے. پتا کیا چلے گا اس سے کہ پیروکار کس کے تھے، کس دین کو مانتے تھے، کس قانون کے پیچھے چلتے تھے. یہ بتانے کے لیے ان کو ان کی کتاب یعنی نامہ اعمال کی طرف دعوت دی جائے گی. اب یہ نامہ اعمال کیا ہے؟ اوپر آپ آیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں، فمن اوتی کتابہ، جس کو اس کی کتاب دی جائے گی داہنے ہاتھ میں، یعنی نامہ اعمال سے متعلق یہ بات ہے. یہ نامہ اعمال کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولائک یقرؤون کتابہم، وہ اپنے نامہ اعمال کی قراءت کریں گے، پڑھیں گے، اس کو اپنے سامنے دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ کیا دنیا میں کیا تھا، ایک ایک چیز وہاں پر لکھی ہوئی ہے. مگر یہ کہ فضل الہی نے کچھ برائیوں کو مٹا دیا اور کچھ اچھائیوں کو شامل کر دیا، وہ خدا جانے اور اس کا فضل اور اس کا کرم جانے. اب یہاں پہ علماء بیان کرتے ہیں دو حیثیتیں ہر انسان کی، ایک انفرادی حیثیت ہے، ایک معاشرتی حیثیت ہے انسان کی. نامہ اعمال بھی دو طرح کے ہوں گے انسان کے، ایک انفرادی نامہ اعمال ہوگا، ایک اجتماعی اور معاشرتی نامہ اعمال ہوگا. اے فرد، تو نے انفرادی زندگی کے اندر کیا کیا تھا، یہ لے تیرا نامہ اعمال، اور اے انسان، سوسائٹی میں جیتے ہوئے باقیوں کے ساتھ مل کر گروپ کی صورت میں تو نے کیا کیا تھا، یہ لے اس کا نامہ اعمال. دو طرح کے نامہ اعمال پوسیبل ہیں، قیامت کے اندر دیے جائیں گے انسان کو. انفرادی حیثیت سے جو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ یہ ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، گردن کے اندر جیسے میڈل لٹکایا جاتا ہے، نامہ اعمال لٹکایا جائے گا انسان کی گردن میں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس کی کتاب ہم لے کر کے آئیں گے قیامت کے دن، اور اس کو وہ کھلا ہوا دیکھے گا اپنے سامنے. اس کو کہا جائے گا، اقرا، پڑھ اس کو، کتاب کا کفا بنفس کل یوم علیکہ حسیبہ، کسی عدالت کے لگانے کی آج ضرورت نہیں ہے، تو خود اپنا ملزم بھی ہے اور کٹہرے میں بھی کھڑا ہے، اور جج کی سیٹ پہ بھی خود بیٹھ جا، اپنا انصاف خود کر لے، تیرا ضمیر بتائے گا کہ میں نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا. کفا بنفس کل یوم علیکہ حسیبہ، اپنا حساب کرنے کے لیے تیرا اپنا نفس ہی کافی ہے، کیونکہ حقائق وہاں دیکھ چکا ہوگا نا، صحیح غلط سارا پتہ چل چکا ہوگا. یہ انفرادی نامہ اعمال، معاشرتی کام جو سوسائٹی میں مل کے کرتے تھے ان کا نامہ اعمال، کہ گروہی طور پہ جو تم کرتے تھے وہ بھی تمہیں دیا جائے گا. کیسے؟ وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَاثِيَةً، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ہر امت، ہر گروہ مل کر، چونکہ کام کرتے تھے نا معاشرے میں، کسی کو چڑھانا ہے مل کے اس کو اوپر لے کے جاتے تھے، کسی کو گرانا ہے مل کے اس کو گراتے تھے، اچھائیوں کو رواج دینا ہے مل کے دیتے تھے، برائیوں کو رواج دینا ہے مل کے دیتے تھے. آؤ مل کے یہاں پر گھٹنوں کے بل قیامت کے دن بیٹھے ہوں گے، نظریں ہوں گی ایک خاص جگہ پہ لگی ہوئی. کل امت تدعا، یا پھر دعوت کی بات ہے. ہر امت کو دعوت دی جائے گی الی کتابہا، اس کے نامہ اعمال کی طرف. امت کا نامہ اعمال یہاں پر مراد ہے، فرد کا نہیں ہے. یہاں سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہماری انفرادی زندگی ہے، اس کے بارے بھی سوال ہوگا قیامت کے دن. ایک ہماری اجتماعی زندگی ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ معاشرے میں کیسے جیتے رہے ہو، دوسروں کے ساتھ مل کے اجتماعی رول کیسے پلے کیا ہے. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اب مل کے جو کچھ کرتے رہے تھے اس کی جزا تو ملے گی یہاں پہ. یہ بات یہاں تک ہماری ایک منزل تک پہنچی. کچھ روایات کا تذکرہ یہاں پر ہے، چند منٹ اور ہیں ہمارے پاس، میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گا اور پھر جب وقت ختم ہوگا وہیں پہ روک دیں گے، اور کل بشرطِ زندگی وہیں سے شروع کریں گے. ایک دفعہ خاندان اہل بیت پر صلوات بھیجیے. مرگ جاہلیت، زندگی گزاری انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، اور زندگی گزار کے چلے گئے زندگی سے. اب جو انفرادی کام تھے وہ انفرادی نامہ اعمال میں ثبت، جو اجتماعی کام تھے، معاشرتی کام تھے، مل کے کام کیے تھے، گروہی کام تھے، وہ گروہی اور اجتماعی نامہ اعمال میں ثبت، مر گئے. ایک ہے عاقلانہ موت، عالمانہ موت، اور ایک ہے جاہلانہ موت. یہ جہالت کبھی علم کے مقابلے میں آتی ہے، کبھی عقل کے مقابلے میں آتی ہے. جو انسان عقل کا استعمال نہیں کرتے ان کو جاہل کہا جاتا ہے. ممکن ہے انسان عالم ہو، عالم ہو، خدا اسے کہے جاہل. ممکن ہے علامہ ہو، علم کا سمندر ہو، الہی نگاہوں میں جاہل ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ جہالت اب علم کے مقابلے میں نہیں استعمال ہو رہا، اب یہ لفظ جہالت عقل کے مقابلے میں استعمال ہو رہا. کہ جو علم تمہارے پاس تھا اس سے استفادہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کو کام میں لائے تھے یا نہیں لائے تھے. علم تھا، اس سے اپنی اور معاشرے کی بھلائی کے لیے استفادہ نہیں کیا ہے، الہی نگاہ میں وہ انسان علم رکھتے ہوئے جاہل ہے. مرگ جاہلیت پھر کیا ہوئی؟ مم ماتا، چونکہ بات امامت کی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندہ امام کے ساتھ آئے گا، کوئی ٹرمپ کے ساتھ آئے گا، کوئی نتن یاہو کے ساتھ آئے گا. یہ رؤساء ہیں نا مختلف گروہوں کے. اب ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے، ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور ڈیسائیڈ تو ہم نے کیا ہوا، اس لیے یہاں پہ آئے ہوئے. ہم تو قرآن و اہل بیت کی امامت کے قائل ہیں، قرآن بھی ہمارا امام ہے، اہل بیت بھی ہمارے امام ہے. یہ مل کے رخ دو الگ الگ ہیں، ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں. ارشاد ہوتا ہے مم مات بغیر امام، انفرادی زندگی گزار لی، اجتماعی زندگی گزار لی، نامہ اعمال تحریر ہو گیا، مر گیا یہ شخص، لیکن امام نہیں تھا اس کا. اب یہاں پہ الہی امام کی بات ہو رہی، کوئی نہ کوئی تو امام تھا نا، خواہش نفس امام تھی، کوئی اور امام تھا، کچھ تو تھا، الہی امام کی بات ہو رہی ہے. مات میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرا. بغیر امامن، جو لوگ مرتے ہیں کیا سارے کے سارے لا علم ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، الف بے تک نہیں جانتے؟ نہیں، بہت سے لوگ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہوں گے لیکن امام کے بغیر ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد یہاں روایت کیا ارشاد فرما رہی ہے؟ مات میتتن جاہلیہ، پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو اگر امام کے بغیر مر گیا ہے تو پڑھائی اس کے کام نہیں آئی ہے، وہ امام تک نہیں پہنچا ہے، جاہلیت کی موت، مر گیا، دنیا سے چلا گیا. تفسیر عیاشی جلد 2 کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طریقے سے مم ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتن جاہلیہ، یہ بھی معروف روایت ہے، اور یہ روایت مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی ہے. ایڈریس آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، جلد 4 صفحہ نمبر 96، اور ہماری کتاب کافی کے اندر بھی موجود ہے. آگے دیکھیے، روایت ہے قریش کے 12 اماموں سے متعلق، اور یہ معتبر روایتوں میں سے ہے. ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی روایت موجود ہے، الائمت بعدی اثنا عشر، میرے بعد 12 امام ہوں گے، کلہم من قریش، سارے کے سارے قریش سے ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جن کو اس روایت نے در اہل بیت پر جھکایا ہے پوری تاریخ کے اندر؟ ان کو پتا تھا اس سے پہلے والی روایت کا کہ اگر امام کو نہ پہچانا اور دنیا سے چلے گئے تو جاہلیت کی موت مریں گے، اور ساتھ میں ان کو جب یہ روایت ملی کہ کلہم من قریش، قریش سے 12 امام ہوں گے، تو پھر وہ قریش کے اندر آئے تو ان کو ملا کہ قریش کے اندر 2 قبیلے ہیں. ایک عالم دین نے کتاب لکھی، بزرگ عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، کتاب کا عنوان تھا قریش کے 2 قبیلے. اب ڈھونڈیں گے، ان کو مل جائے گا کہ کون سا قبیلہ اور کون سے امام. طول تاریخ میں اس روایت نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی ہے. مسند احمد ابن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے. آگے چلیے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، آیت کا آخری حصہ دیکھیے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. ایک ایک لفظ کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، بے عدالتی نہیں ہوگی. اب یہ جو عدالت سجے گی، نامہ اعمال دیا جا رہا ہے، انفرادی بھی اجتماعی بھی، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. فتیل، ابھی ماہ رمضان ہے تو ماہ رمضان میں وہ چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے، کھجور. کھجور جب آپ اس کی گٹھلی نکال لیتے ہیں تو بعض کھجوریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ایک جھلی ہوتی ہے آپ کو گٹھلی کے ارد گرد نظر آتی ہے، یا جو گٹھلی کے اندر شگاف ہوتا ہے درمیان میں، اس کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، بہت باریک سی ایک جھلی ہوتی ہے، دونوں کو فتیل کہا گیا ہے. یا اس کے گرد لپٹی ہوئی جھلی جو بہت ہی ہلکی سی ہوتی ہے، یا اس شگاف کے اندر ایک دھاگا نما جھلی ہوتی ہے، اس کو بھی فتیل کہا گیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو سارا معاملہ ہوگا نا، اپنے لیڈرز کے ساتھ بلا لیا جائے گا لوگوں کو، اور پھر ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، انفرادی بھی دیا جائے گا، اجتماعی بھی دیا جائے گا، اور یہ آیت زیادہ سازگار ہے اجتماعی نامہ اعمال کے ساتھ. ظلم نہیں کریں گے ہم کسی کے ساتھ، پورا انصاف کے ساتھ وہ سارا کچھ وہاں پہ منعقد ہوگا. اب یہاں پہ میں بات کو روک دوں گا، اسی امامت سے متعلق بہت اہم باتیں ابھی تو رہ گئیں، ابھی تو ہماری بات سٹارٹ ہی ہوئی تھی کہ ٹائم ہمارا بالکل اختتام پہ ہے. ایک آخری روایت پڑھ کے یہاں پہ میں روک دوں گا بات کو، بشرطے زندگی کل اس بات کو لے کے آگے بڑھیں گے اور پھر اگلی آیت کی طرف بڑھ جائیں گے. ایک صلوات کا سہارا دیجئے، محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. آپ کا حوصلہ سلامت رہے، آپ کا عزم سلامت رہے، یہ نشاط، یہ کیفیت، پورے دن کے روزے کے بعد رات کے اس پہر میں اس طرح سے آنا، یہاں پر بیٹھنا، یہ قرآن جس کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں، یہ خود آپ کے حق میں انشاءاللہ گواہی دے گا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو قرآنی مفاہیم کو سمجھنے کے لیے آیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اہل بیت عصمت و طہارت کا پیغام سننے کے لیے آیا کرتے تھے. روایت کے اندر ہے، اچھا یہ جو سارا معرکہ سجا ہوا ہوگا، یہ سارا معرکہ سجا ہوا ہوگا، کسی پر ظلم بھی نہیں کیا جا رہا ہوگا، اسی کی ایک کیفیت روایت کے اندر بیان کی گئی ہے. اب یہاں پہ امام حجت خدا، جو حقیقی امام ہوں گے، ان کی حجت کا پرچم وہاں پر لہرائے گا اور قائم ہو جائے گا، اور باقی سب کے سب شرمندہ ہوں گے. باطل کے امام اور لیڈرز بھی شرمندہ، ان کے پیروکار بھی شرمندہ، ظلم بھی کسی کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہوگا، وہ چلے ہی ان کے پیچھے تھے تبھی ان کو وہاں پہ بلایا جا رہا ہوگا، ظلم نہیں کیا جا رہا، انہیں کا اپنا ہاتھوں کا بویا ہی ہے جس کو آج وہ کاٹ رہے ہیں، اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. ایک ایکسپشن یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، ایکسپشن نہیں ہے، اسی کی ڈیٹیل سمجھ لیں آپ. روایت کے اندر ہمارے چھٹے آکر مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ السمع والطاعت ابواب الخیر. یہ بہت اہم بات ہے، یہ آج کی اس گفتگو کا پیغام ہے میرے لیے، سب سے پہلے چونکہ میں بول رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، اور پھر آپ بہنوں، ماؤں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، خواتین، مردوں، سب کے لیے. اور جو یہاں کسی اور طریقے سے سن رہے ہیں ان کے لیے بھی. السمع سماعت کو کہتے ہیں، والطاعۃ اطاعت کو کہتے ہیں. آقا ارشاد فرما رہے ہیں جس زبان سے یہ بات ہو رہی ہے وہ بہت صادق زبان ہے، وہ سچ کے سوا بولتی نہیں ہے زبان، وہ پروردگار کے پیغامات کو آگے پہنچاتی ہے، وہ زبان رسول اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچاتی ہے، وہ صادق اور سچی زبان کہہ رہی ہے. السمع والطاعۃ، سماعت اور اطاعت، ابواب الخیر. ہم دنیا میں خیر اور بھلائی تلاش کر رہے ہیں نا، کامیابی تلاش کر رہے ہیں نا، ہر بندہ خیر تک پہنچنا چاہتا ہے، بھلائی تک پہنچنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس خیر تک پہنچنے کے دروازے سماعت اور اطاعت ہیں. امام کی بات سننا مراد ہے اور امام کی بات سن کے اس بات کی اطاعت کرنا مراد ہے. اب یہاں پہ دو لوگ ہو جائیں گے نا، چونکہ یہ دعوت تشریعی دعوت میں ہم پھر واپس آ گئے. اب اس دعوت پر، اس بات پر سن کے یا کوئی شخص اطاعت کر لے گا یا اطاعت نہیں کرے گا، یہ دو کیٹیگریز بن سکتی ہیں. روایت نے دو کو بیان کیا ہے. السامع المطیع. اب آئیے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، محشر کا ماحول ہے. دنیا میں جو سامع تھا اور مطیع رہا تھا، لا حجت علیہ، اب امام حجت جن کی حجت قیامت کو قائم ہو جائے گی اس کے خلاف قائم نہیں ہوگی، یہ بچ جائے گا وہاں پہ، اس کے فائدے میں قائم ہوگی وہ حجت اور اس کو وہاں پہ خیر ملے گی. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر سامع بھی تھا، مطیع بھی تھا، امام کی بات سنتا بھی تھا، امام کی بات کی اطاعت بھی کرتا تھا. قیامت کے دن لا حجت علیہ، اس کے خلاف حجت خدا اور اللہ کی دلیل اور برہان قائم نہیں ہوگا، یہ فائدے میں رہ جائے گا، بچ جائے گا قیامت کے دن. دوسرا آدمی جس کے کانوں پہ تو پڑ گئی تھی بات اور آواز، السامع العاصی. موتی کے مقابلے میں اسیان اور آسی ہوتا ہے، گناہگار، نہیں مانی، سنی لیکن نہیں مانی. لا حجت له، کوئی حجت اس کے حق میں قائم نہیں ہوگی قیامت کے دن، بدبخت ہو جائے گا، بیچارہ ہو جائے گا، خیر سے محروم ہو جائے گا. کون سا قیامت کا دن؟ وہ امام المسلمین، یوم ندعو کل اناس بامامہم کی بات ہو رہی ہے، وہ امام المسلمین جو مسلمانوں کے حقیقی امام ہوں گے. تمت حجت ہو، ان کی حجت تمام ہو جائے گی، قائم ہو جائے گا حجت کا پرچم وہاں پہ. وہ احتجاج ہو، ان کا احتجاج وہاں پہ مکمل ہو جائے گا. یوم یلق اللہ عز وجل، خدا سے ملاقات کے دن. ثم قال، اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی، یہی تو بات ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم. یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی اس آیہ مبارکہ کے اندر تھا، کہ جو ہم نے آج تلاوت کی اور جس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کی. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سامع اور مطیع بننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود بھیجیے گا بلند آواز.
اگر آج کی کلاس کی مناسبت سے کسی مومن برادر نے اگر کوئی سوال کرنا ہو آغا سے.
السلام علیکم آغا صاحب. آغا صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم بسم اللہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھتے رہیں زیادہ، تو اس کا کوئی ایسا نہیں، کافی جگہ سنا گیا ہے کہ بسم اللہ کو زیادہ نہ پڑھا جائے؟
یہ ایک پوری دنیا ہے جس میں ورد اور ذکر اور تسبیح اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس سائڈ پہ میں زیادہ نہیں جانا چاہوں گا. لیکن دیکھیے، بسم اللہ پڑھنے کا جو فائدہ ہے، جو بسم اللہ پڑھنے کا مقصد ہے، جو بسم اللہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے، وہ بسم اللہ زبانی بسم اللہ سے بھی بڑھ کے عملی بسم اللہ ہے. یعنی ہماری زبان پہ بھی اللہ کا نام ہو، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کریں، ایسا کام کریں کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جا سکتا ہو، اور پھر اللہ کے نام سے شروع کریں، یعنی ہمارا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، حق کے ساتھ شروع کریں، حق کے ساتھ کنٹینیو رکھیں، حق کے ساتھ پروردگار اس کو اختتام تک پہنچائے گا، اور پروردگار خود اس کے اینڈ تک پہنچانے کے لیے رستے کھول دے گا. یہ زیادہ بہتر ہے خالی زبانی تسبیحاں پڑھنے کی نسبت. عملی میدان میں بسم اللہ کا پرچم قائم کرنے کی ضرورت ہے, بسم اللہ کے قیام کی ضرورت ہے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر. اگر بسم اللہ قائم ہو جاتی ہے تو یہ آیہ مبارکہ زندگیاں بدل کے رکھ دے گی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نام ہے میرا سر, ایک سوال پوچھنا ہے بسم اللہ کے حوالے سے کہ سورہ توبہ کے اندر کہتے ہیں کہ بسم اللہ استعمال نہیں ہوتی ہے اسٹارٹ کے اندر, لیکن ہم جب تفاسیر دیکھتے ہیں تفسیر عباس قمی وغیرہ کو ریڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ ملتا ہے کہ سورہ توبہ سورہ انفال جو ہے وہ تقریباً ایک ہی سورہ تھا, ایک ہی حصہ تھا سورہ توبہ انفال کا, تو وہاں پہ تو انفال میں تو بسم اللہ ملتی ہے, اور ہمارے جو مفسرین ہیں اہل سنت کے وہ بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ بتاتے ہیں سورہ توبہ کے اندر کہ جو جو وجہ بتاتے ہیں وہ, بلکہ وہ وجہ جو تمام دوسری سوروں میں بھی موجود ہے, تو وہاں پہ بسم اللہ موجود ہے, یہاں پہ بسم اللہ کی موجود نہیں ہے سورہ توبہ میں, ہونی چاہیے.
اہم سوال ہے, میں دیکھ نہیں پایا, مجھے نہیں معلوم مائک کس کے پاس ہے, ہاتھ کھڑا کریں گے وہاں سے سوال ہوئے, ماشاء اللہ سلامت رہیں. اچھا سوال ہے, اس کا جواب بڑا سادہ ہے, اس کا جواب یہی ہے, آپ نے بلکہ خود جواب بھی دے دیا اپنے سوال میں, آدھا تو جواب تھا, وہ یہ کہ دو طرح کی آ رہا ہے اس میں, یہ کال موجود ہے بالکل جیسے آپ نے بیان فرما دیا کہ سورہ انفال کا تسلسل ہے سورہ توبہ, یہ بھی ایک رائے ہے, اگر یہ رائے ہو تو پھر صورتیں ہی 113 ہو جائیں گی اور بسم اللہ بھی 113 مرتبہ, اور 114 بسم اللہ تو خود سورہ نمل کے ضمن میں آ جائے گی, تو یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہو جائے گا, اور اگر نہیں مستقل صورت ہے تو پھر وہ دلیلیں ہیں جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آیتوں کا جو کانٹیکسٹ ہے جو مضمون ہے اس کے ساتھ رحمت کی بات سازگار نہیں تھی, ان سے براءت تھی, رحمت کے ساتھ نہیں جانی چاہیے, نہیں جانا چاہیے تھا یہ میسج, تو یہ باتیں قابل قبول ہیں, اتنی یہ ایسی نہیں ہیں کہ بہت ٹکراتی ہوں. دیکھیں بہت سی چیزوں میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں, ہم ان تک نہیں پہنچتے. فقہی احکام کی آپ مثال لے لیجئے, نماز کیسے پڑھنی ہے, رکوع اسی طرح سے کیوں ہے, سجدہ اسی طرح سے کیوں ہے, اور اس سے زیادہ کیوں نہیں, اس سے کم کیوں نہیں, یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کے پیچھے حکمتیں ہیں, عند اللہ ہیں حکمتیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہیں. اسی طریقے سے اس طرح کے احکامات بھی ہیں کہ اب سورہ توبہ ہی کے بارے یہ کیوں کہا گیا, حالانکہ باقی صورتوں میں بھی بعض سخت باتیں آئی ہوئی ہیں, تو پھر وہاں بھی بسم اللہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ حکمت پروردگار سے متعلق ہے جس کی ہمیں آگاہی نہیں ہے.
اور کسی برادر نے اگر کوئی سوال کرنا.
السلام علیکم آغا صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
آغا صاحب ایک درخواست یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے یہ جو روایت لکھی ہے اس کا اگر ترجمہ بھی لکھ دیتے اور تو اس میں بہت آسانی ہو جاتی. ایک یہ, دوسری بات یہ کہ میں درخواست کروں گا منتظمین سے کہ جو آپ کی جو یہ جو تحقیقات ہے جو آپ کے اس میں آئی ہیں آپ کی, تو وہ اگر ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے نا تو یہ تحقیقات جو ہے نا آئندہ بھی ہمیں جو ہے نا اس میں فائدہ ہی ہوگا کہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں گے اسی موضوع کو اپنے دوسرے جو گیجٹس ہیں اس کے ذریعے سے, کیونکہ یہ آیتیں جی کو ہمارے لیے ڈھونڈنا تو اتنا آسان کام نہیں ہے. تو یہ میں آپ سے درخواست کروں گا. پہلے بھی میں نے خیر رضوان کو میں نے کہا تھا لیکن پتہ نہیں اس نے ڈسٹریبیوٹ کیا کہ نہیں کیا, مجھے نہیں مل سکی. تھینک یو.
یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور قبول ہے انشاءاللہ. پہلی جو بات تھی ترجمے والی, چونکہ بہت آیتیں اور روایتیں ہم یہاں پہ لے کر آ رہے ہوں گے, سب کا بیٹھ کے ترجمہ کر کے لکھنا میرے لیے شاید ابھی اس مرتبہ تو پاسبل نہیں ہو سکے گا شاید, لیکن آیت سامنے ہوگی یا روایت تو ہم یہاں پہ اس کا دوران گفتگو ترجمہ یہاں پہ کریں گے آپ کے سامنے. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی جو لوگ شرکت کر رہے ہیں اس سال کا ایک واٹس ایپ پہ گروپ بن جائے. اگر گروپ بن جائے اور آپ اپنے نمبر اس میں ایڈ کروا دیں, ہمارے بھائی جو منتظمین ہیں ان کو دے دیں, تو اس کے اندر ہر درس کے بعد جو سلائڈز یہاں پہ آپ کو دکھائی گئی ہوں گی ان کو وہاں پہ ہم اپلوڈ کر دیں گے اس گروپ کے اندر, انشاءاللہ شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ.